ہم ستلج ریڈیو لسنر کلب کے ساتھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب دوستوں کی ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں اور تحفے تحائف کا تبادلہ نہ ہو۔ آج کل تو محبتوں کو مزید فروغ دینے اور نفرتیں کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ویسے تو بزم دوستوں کے ہر پروگرام میں محبتوں کو بڑھاوا دینے کا درس دیا جاتا ہے۔ ہمارا اشارہ خاص کر آج کل کے حالات اور انڈیا پاکستان کے جنگ سے ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاکے صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ و بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ظلم کی بات کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تک، خون پھر خون ہے، شو شکلیں بدل سکتا ہے، ایسی مشکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بھجاؤ تو بھجائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ جنگ سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ گولی خواہ انڈیا سے چلے یا پاکستان سے، اس کا نشانہ بننے والا انسان یقیناً کسی ماں کا لخت جگر ہوگا، کسی بیوی کا خاوند ہوگا، کسی بہن کا بھائی ہوگا، بہت سے معصوم بچوں کا باپ ہوگا۔ گولی نہ مذہب نہ ذات پوچھے گی، وہ تو لہو بھائے گی، خواہ وہ لہو کسی مسلمان کا ہو، ہندو کا، عیسائی کا یا کسی سکھ بھائی کا۔ اس لیے دوستوں، ہمیں آپسی محبتوں کو بڑھاوا دینا ہے، جنگ کی نہیں، آپسی امن، محبت، دوستی، بھائی چارے، باہمی یگانیت کی بات کرنی ہے اور اسی کو فروغ دینا ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ انڈیا پاکستان میں جنگ ختم ہوئی اور دونوں طرف امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خدا کرے باقی معاملات بھی اسی طرح ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہوں۔ جنگیں جتنی بھی ہوں، بالآخر بات امن پر ہی ختم ہونی ہوتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ہمیشہ امن کی بات ہی کریں۔ آخر میں ہماری دلی دعا ہے ہمیں امن اور محبت کا درس دینے والے ریڈیو تہران اردو سروس کے تمام ساتھی کے لیے کہ اللہ پاک ان سب کو لمبی زندگی دے، خوشیاں دے، صحت دے، کبھی رنج و علم کا کوئی لمحہ ان کے پاس نہ آئے، تمام رنج و علم دنیا کے دکھ درد ان سے اتنی دور رہیں جتنی دور یہاں سے زمین اور آسمان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسین تقوی بھائی، ہر تمنا آپ کی یوں پوری ہو جائے، سپنوں کی ایک دنیا حقیقت بن جائے، ہو جائے آپ کا مقدر کچھ اس قدر روشن کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہزاروں دعائیں اور نیک تمناؤں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفور قیصر، صدر ستلج ریڈیو لسنر کلب، بھاول نگر، پنجاب، پاکستان۔ اللہ حافظ۔
جی جناب عبدالغفور قیصر صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ستلج ریڈیو لسنرز کلب بھاول نگر کے آپ صدر ہیں اور ڈبلیو یو ایل او کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں اور لسنرز کی دنیا کے جانے پہچانے آپ فرد ہیں اور دنیا آپ کی آواز اور آپ کے نام سے واقف ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کے پیغام محبت آپ نے اپنے اس آڈیو پیغام کے اندر جو ہے وہ دیا، اور خاص طور پر ان حالات کے اندر کہ جب تھوڑی بہت کشیدگی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اور بالکل جنگ کے دہانے پر جو ہے وہ آن پہنچے تھے، کچھ تھوڑے بہت اٹیکس کچھ ہوئے، بہرحال وہ ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا اور اب حالات جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اندر اور تقویت ہوگی۔ میں یہاں پر اپنے سامعین دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب عبدالغفور قیصر صاحب، آپ سے بھی میں اس بات کا تذکرہ شاید کر چکا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک پر یہ اپنا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں، تو ایک لائیو پروگرام چل رہا تھا ان کا، میں وہ دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اپنے گھر سے یہ پروگرام کر رہے تھے، وہاں پر ہمارے ایک سکھ بھائی بیٹھے تھے، ایک جناب علی جو ہے ہندوستان سے آئی ہوئی ایک بہن تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور پاکستان کے کچھ سینئر سامنے تھے۔ تو میں نے عبدالغفور قیصر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ حضرات اور یہاں آپ بھاور نگر میں، کہہ لیں گے کہ ایک لسنرز کانفرنس تھی، ہندوستان سے ہمارے دوست جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پر اس کانفرنس میں شرکت کی، اور وہ آج میرے گھر پر جو ہے وہ مدعو ہیں، لہٰذا یہ جو رونق جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اسی چیز کی ہے۔ تو بھائی عبد الغفور قیصر صاحب محبتوں کو بکھیرنے والے ہیں، اور ان کے دوست انڈیا میں بھی ہیں اور پاکستان میں اور دنیا کے دیگر ملکوں میں کہ جہاں پر ریڈیو سننے والے ہیں، اردو زبان بولنے والے ہیں، وہاں پر جناب عبد الغفور قیصر صاحب کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے اس پیغام کے اندر جو ہے دوستی کے حق کو ادا کیا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا خوبصورت آڈیو پیغام آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔ ہمیں امید ہے وقتاً فوقتاً عید کے موقع پر بھی انہوں نے ارسال کیا تھا پیغام، ماہ رمضان میں بھی اسی طریقے سے فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھی نہایت ہی بہترین انداز میں پیغام ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں۔ بہت
مختلف موضوعات پر، جو بھی موضوع ہوتا ہے اسی مناسبت سے بہت پیارے اور بہت ہی ناپ تول کا آشاری نظام کہہ رہے ہیں، اس طرح سے یہ جو ہے اپنے پیغامات ہمیں ارسال کرتے ہیں۔
جی ہاں بالکل، بہت شکریہ۔
یہاں پر اپنے تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو اتنی محبت کے ساتھ اتنا وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کی رونق بنتے ہیں۔
جی ہاں، پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔
یہاں پر ایک خط ہے، اگر آپ اجازت دیں حسین بھائی تو شامل کیا جائے۔ جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے محمد امتیاز علی صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والا کوئی بھی پروگرام مس نہ ہو۔ آپ کے پروگرام بہت اچھے اور معلوماتی ہوتے ہیں۔ ریڈیو تہران سے اشر کرامت کی مناسبت سے بزم دوستوں میں سامعین دوستوں کے پیغامات اور اشعار شامل کیے گئے، سن کر بہت ہی اچھا لگا۔ اتنے پیارے پروگرام پیش کرنے پر میں ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ کا کہ آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمیں اس طرح کے پیارے پیارے خطوط بھیجواتے ہیں۔ آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے آگاہی ملتی ہے، اور جو ظلم غاصب اسرائیل کر رہا ہے اس پر آنکھوں کو بند نہیں رکھا جا سکتا۔ اسرائیل کتنا بھی ظلم کر لے، لیکن حتمی کامیابی فلسطین کے عوام کی ہی ہوگی۔ ریڈیو تہران کے دیگر پروگراموں میں مجھے بزم دوستاں، اسلام کی معرفت، درخشاں ستارے، گھر اور گھرانہ بہت پسند ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر پروگراموں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ پروگرام گرد و پیش میں ہمیں بہترین سیاسی گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ خط کچھ زیادہ طولانی ہو گیا ہے، جس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تمام سامعین دوستوں اور ریڈیو تہران کے عملے کو میرا سلام۔
جی جناب، محمد امتیاز علی صاحب، کرگل لداخ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہرحال یہ جو آپ نے آخر سے میں شروع کرتا ہوں، بہن ناہید انوری نے لکھا کہ خط طولانی ہو
طولانی
گیا،
ہو گیا۔
تو یہ طولانی تو ہوا نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طولانی کیوں ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ واٹس ایپ پر ٹائپ کر کے خط جو ہے وہ بھیج رہے تھے۔ وہ آدمی کے ہاتھ تھکی جاتے ہیں دو چار کلمات لکھنے کے ساتھ۔
یقین مانے گا جب آخر کی لائن یہ جو سطر میں نے پڑھی تو مجھے بھی، میں نے دل میں کہا کہ دوسرے جو ہمارے سامعین اتنے لمبے لمبے پیارے پیارے سے خط جو ہمیں بھیجواتے، تو اس کی نسبت تو یہ بہت ہی شارٹ تھا۔
اس کی وجہ میں چونکہ سمجھ گیا تھا، اس کی یہ تھا کہ یہ واٹس ایپ پر ہی لکھ رہے تھے، تو جو ہے وہ میرے خیال سے لکھتے لکھتے ان کے ہاتھ تھک گئے ہوں گے، اور اس میں اصل میں آپ لکھتے رہے تو وہ اوپر جاتا رہتا ہے اور لمبا ہو گیا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید بہت لمبا ہو گیا۔ اتنا لمبا خط نہیں تھا، بہرحال مناسب تھا، ایک صفحے کا جو ہے وہ خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہت شکریہ۔ پروگرام جو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ایام میں پیش کیے گئے، آپ کو پسند آئے، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بہن ناہید انوری، بزم دوستاں پروگرام جو ان ایام کرام میں نشر کیے گئے تھے، واقعاً شعراء کرام نے نہایت ہی دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ اشعار کہے، اور سامعین دوستوں نے پیغامات بھیجے، اور بزم دوستاں کے بہت اچھے پروگرام گئے، اور اس کی مہک اور خوشبو جو ہے وہ کئی پروگرام تک جاری ہو ساری رہی، اور ہم سامعین دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے پیارے خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں۔ دیگر پروگرام جن کا ذکر آپ نے کیا آپ کو پسند آئے، بہت بہت شکریہ۔ فلسطین کا بھی ذکر کیا آپ نے، اور تازہ ترین خبریں ریڈیو تہران سے آپ سنتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی پیشہ وارانہ خدمات جو صحافتی نقطۂ نظر سے اہمیت کے حامل ہیں وہ ادا کریں اور سامعین کو دنیا کی خبروں سے آگاہ رکھیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا خط آپ نے ہمارے لیے روانہ کیا۔ بہن ناہید انوری، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جہاں رہیں سلامت رہیں۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے بزم دوستاں۔ دور اندیشی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، انسان کے اندر دور اندیشی ہونی چاہیے، وہی انسان زندگی میں کامیاب ہوتا ہے جو دور اندیشی سے کام لے اور فرصت کے لمحات سے استفادہ کرے، کیونکہ فرصت کے لمحات بہت دیر سے آتے ہیں اور بہت تیزی سے چلے بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے عقل مندی اور دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ضائع نہ ہونے دیا جائے اور ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ اسی سلسلے میں امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دور اندیشی یہ ہے کہ موقع کا انتظار کرو اور جو تمہارے لیے ممکن ہو اس پر عمل بھی کرو۔ زبان کے سلسلے میں ظاہراً تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے بدن کا ایک عضو ہے اور اس کو قابو میں ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی زبان اگر کنٹرول میں نہ رہی اور اس پر قابو نہ کیا گیا تو یہ بہت سے فساد، جھگڑے، لڑائیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے اور بغیر سوچے سمجھے بات نہ کرے، چونکہ بغیر سوچے سمجھے بول دینے سے بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ نوجوانوں کو علم اور ایمان سے آراستہ کرنا اسلامی حکومت کا فریضہ ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ ملک میں یورینیم کی افزودگی اور جوہری انفراسٹرکچر کے تحفظ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، سید عباس عراقچی۔ امریکی صدر کے خطے کے دورے کا مقصد اسلامی ممالک کے درمیان اختلافات کے بیج بونا تھا، اسپیکر محمد باقر قالیباف۔ اور اب روزنامہ جامع جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے، ہم یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات میں ایک نیا باب کھولنے کے لیے تیار ہیں، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ یمنیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہادر ترین قوموں میں سے ہیں، اور یمن اور اس کے عوام کی ہمت سے امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع عزیز نصیر زادے، غزہ کی پٹی کے مکین اگر بمباری میں شہید نہ ہوئے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ غزہ کی پٹی کے شہری دفاع کی تنظیم کے ترجمان۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر۔ تو پہلے روزنامہ نوائے وقت کی کچھ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مارکہ حق، ایک سنسنی خیز اور حقائق پر مبنی دستاویزی فلم جاری۔ جنا ہاؤس حملے میں ملوث ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 24 مئی کی تاریخ مقرر۔ ڈنمارک میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، فتح کا جشن منایا۔ نائجیریا، 3 ارب 40 کروڑ ڈالر واپس کر کے آئی ایم ایف کے قرض سے آزاد ملک بن گیا۔ لندن سمیت برطانیہ کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکبہ مارچ۔ خیبر پختونخوا کا سولر پینل منصوبہ کمیشن مافیا کی نظر ہو گیا، عظمیٰ بخاری۔ اور اب اخبار جنگ کی کچھ سرخیاں۔ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات کا امکان۔ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرے، بیرسٹر سیف۔ امریکی جیل سے 10 خطرناک قیدی فرار۔ سوات اور گرد و نواح میں 4.7 شدت کا زلزلہ۔ غزہ کے محاصرے کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ میں قرارداد لائیں گے اسپین۔ چین کے J-10C طیارے امریکہ کے F-16 کی برآمدات کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ سامعین، اخبار جنگ نے آج اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے، ہمارے پڑوس میں سودے بازی کی 4 دن۔ اخبار لکھتا ہے کہ پہلے حکمران منتخب یا غیر منتخب اپنے آپ کو سودے باز کہنے سے گریز کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کرتے سودے بازی ہی تھے۔ اب 2025 میں امریکی عوام نے ایسا کھرا گورا اپنا صدر منتخب کیا ہے جو اپنی سودے بازی کی صلاحیتوں پر فخر کرتا رہتا ہے۔ صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے دورے پر خلیجی ریاستوں کے لیے نکلتا ہے تو برملا کہتا ہے کہ میں اپنی سودے بازی کی صلاحیتوں کو آزمانے چلا ہوں۔ 3 ایسے ملکوں کا انتخاب کیا جو سارے مسلمان ہیں، آبادی کم ہے اور دولت بہت زیادہ ہے، جہاں سڑکیں سونے کی ہیں، جہاں قدرت نے چھپر پھاڑ کر خوشحالی بخشی ہے۔ 78 سالہ ٹرمپ اقتصادی مسائل میں الجھے امریکہ کے لیے دولت سمیٹنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ دورہ 4 دن کا تھا جس میں وہ کئی ٹریلین ڈالر کی سودے بازی کر گئے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے حکمران تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ قبائلی چشمک تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن یہاں امریکی صدر کے استقبال میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی دوڑ سی لگی ہوئی تھی۔ ہر ایک نے اپنے قبیلے کی روایات اور ثقافت کا مظاہرہ بھی کیا۔ ٹرمپ نے کامیاب سودوں کی خوشی میں سفید عربی گھوڑوں، لگژری قطری بوئنگ اور ابوظہبی میں الایالا رقص بھی دیکھا۔ اس دورے کے آخر میں الایالا رقص نے تاریخ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے، جب ابوظہبی کے 64 سالہ صدر محمد بن زائد آل نہیان اپنے مہمان کو لے کر قصر الوطن آ رہے تھے تو بچیاں سفید لباس میں دائیں بائیں کھلی زلفیں لہرا کر العیالہ پیش کر رہی تھیں۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ عزت مآب سودے باز چار روزہ کامیاب دورے کے بعد وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکی صدر کی اس مسلسل روایت سے گریز کیا ہے کہ مشرق وسطی کے دورے میں اسرائیل کی مرکزی حیثیت ہوا کرتی تھی، آغاز اسرائیل سے ہوتا تھا، دوسرے کی سمت کا تعین بھی تل ابیب میں ہی کیا جاتا تھا، اب کے تل ابیب کو دورے میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ یہ کوئی سفارتی عسکری چال ہے یا پھر ٹرمپ نے طاقتور یہودی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد چار مینار کے قریب عمارت میں بھیانک آتش زدگی، 8 بچوں سمیت 17 ہلاک۔ سید سالار مسعود غازی کی درگاہ پر مذہبی اور روایتی تقریبات کی اجازت، الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ۔ مسلمان بد امنی پھیلاتے ہیں، خاتون نے مسلم اے سی کاریگر کی خدمات لینے سے کیا انکار۔ امریکہ، کینٹکی اور میزوری میں شدید طوفان، 25 افراد ہلاک، 38 زخمی۔ عام آدمی پارٹی میں بحران، 15 کاؤنسلروں کا استعفی۔ مدھیہ پردیش، ویاپم گھوٹالے میں 13 سال بعد فیصلہ، 11 خاتیوں کو سزا۔ حیدرآباد، مس ورلڈ 2025 نوجوان نے مبینہ طور پر اسرائیلی پرچم اتار دیا۔ اور اب اخبار قومی آواز کی کچھ سرخیوں پر ایک نظر۔ آکاش آئندہ کی گھر واپسی، ماں فرمائیے گا، آکاش آنند کی گھر واپسی، مایاوتی نے پارٹی کا چیف نیشنل کوآرڈینیٹر کیا مقرر، بہار انتخابات کے اسٹار کمپینر بھی بنائے گئے۔ ہندو پاکستان وقتی جنگ بندی درست، لیکن مسئلے کا پائیدار حل ناگزیر، عبید اللہ ناصر۔ حیدرآباد آتش زدگی سانحہ، صدر، وزیر اعظم، راہل، کھڑگے اور ریونت ریڈی کا اظہار افسوس۔ ہندوستان کے پہلے جوہری تجربے کی 51ویں سالگرہ، راہل گاندھی نے اندرا گاندھی کو پیش کیا خراج تحسین۔ حکومت نے 40,000 کروڑ کی دفاعی خرید کو منظوری دی، ڈرون اور گولہ بارود کی خریداری سے فوج کی بڑھے گی طاقت۔ روس کا یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ، ایک ساتھ داغے 237 ڈرونز، شہروں میں تباہی کا منظر۔ سامعین، اخبار انقلاب نے ایک اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے، خدا کا دیا سب کچھ ہے مگر۔ یہاں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں پڑھائی اور لکھائی میں نہ صرف یہ کہ زیادہ سنجیدہ ہوتی ہیں اور محنتی ہوتی ہیں، بلکہ بہت تیرے تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بورڈ امتحانات میں اکثر لڑکیاں ٹاپ کرتی ہیں، اور ایسا ہی کچھ یونیورسٹیوں کے امتحانات میں بھی ہوتا ہے۔ عظیم ہاشم پریم جی فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر انوراگ بہر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا ادارہ 2.5 ارب روپے لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مختص کر رہا ہے، جس کے لیے 18 ریاستوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان میں فی الحال اروناچل پردیش، آسام، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، کرناٹک اور ایسی ہی دیگر ریاستیں شامل ہیں۔ آئندہ سال یا اس کے بعد مزید ریاستوں کو اس اسکیم کے تحت لایا جائے گا۔ اعلان کے مطابق 10ویں اور 12ویں کے بعد ڈگری یا ڈپلوما میں داخلہ لینے والی بچیوں کو 2 قسطوں میں سالانہ 30,000 روپے دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کی ستائش بھی کی جانی چاہیے، مگر 2.5 ارب روپے کی رقم خطیر ہونے کے باوجود کم ہے۔ اس کا کچھ حصہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خواہش مند ملک کی ہر طالبہ کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ اگر آ بھی جائے تب بھی ان طالبات کی کوئی خاص مدد نہیں ہو سکے گی جو ایسے کالجوں سے وابستہ ہوتی ہیں جہاں کی فیس بہت زیادہ ہے اور جس کے لیے ان کے والدین کو قرض لینا پڑتا ہے۔ جن والدین کی قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے وہ تو ہمت ہی ہار بیٹھتی ہیں۔ بچیاں یا تو کوئی درمیانی راستہ نکال کر تعلیم جاری رکھتی ہیں یا پھر ان کی شادی کر کے انہیں گھر گرہستی کی ذمہ داریوں کے ساتھ سسرال کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 اردی بہشت، 20 ذی قعدہ اور 18 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس اردی بہشت کو ایران میں یوم خیام منایا جاتا ہے۔ ایران کے عظیم شاعر اور دانشور و حکیم عمر خیام 439 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ایران میں سلجوقی بادشاہت تھی۔ عمر خیام اگرچہ بہترین ادیب تھے اور ان کا لقب حجت الحق تھا، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی رباعیاں ہیں جو دنیا کی اہم زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ عمر خیام نے فارسی اور عربی میں شعر کہے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں جبر و مقابلہ اور نوروز نامہ شامل ہیں۔ بیس ذی قعدہ سن 456 ہجری قمری کو مراکش کے ادیب اور شاعر ابو علی قیروانی کا انتقال ہوا۔ قیروانی 390 ہجری قمری میں مراکش میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن ہی سے انہوں نے شعر و ادب اور دیگر رائج علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیونس کے شہر قیروان چلے گئے تھے۔ قیروان اس زمانے میں اندلس اور تیونس میں اسلامی تہذیب کا مرکز تھا۔ ابو علی قیروانی نے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد شاعری اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے زیادہ تر غزل اور قصیدے کہے ہیں۔ ادبی تخلیقات پر تنقید میں بھی قیروانی کی ایک خاص روش تھی۔ قیروانی کی معروف کتابوں میں صنائع شعری کی پہچان اور قیروان کے شعرا قابل ذکر ہے۔ 18 مئی 1804 کو فرانس کی سینٹ کی منظوری کے بعد نیپولین بوناپارٹ کو اس ملک کا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اس طرح انقلاب فرانس کے 15 برس بعد بادشاہی نظام ایک بار پھر فرانس میں قائم ہو گیا۔ البتہ 10 برس کے بعد یعنی 11 اپریل 1814 کو واٹرلو کے میدان میں یورپی حکومتوں کے مقابلے میں شکست کھانے اور ملک بدر کیے جانے کے بعد نیپولین بوناپارٹ کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔18 مئی 1830 کو الجزائر پر قبضہ کرنے کے لیے فرانسیسی فوج کا حملہ شروع ہوا تھا۔ اس جارحانہ کاروائی کو شروع کرنے کے لیے فرانس کے اس وقت کے جابر حکمران شارل دہم کا بہانہ یہ تھا کہ الجزائر کے حاکم نے اس سے 3 سال قبل فرانس سے 70 لاکھ فرینک جو فرانس پر واجب الادا تھے وصول کرنے کے لیے انہیں دھمکی دی تھی۔ فرانسیسی حکام کے خیال کے برخلاف الجزائر کے عوام نے فرانسیسی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حتیٰ فرانسیسی فوج کا الجزائر پر قبضہ ہو جانے کے بعد بھی امیر عبدالقادر الجزائری اور ان کے ساتھیوں نے برسوں تک فرانسیسی فوج کے خلاف جد و جہد کی۔ سر انجام الجزائر کے عوام کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور یوں 1962 میں الجزائر آزاد ہو گیا۔18 مئی 1872 کو برطانیہ کے مشہور فلسفی اور ریاضی دان برنٹ رسل پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ رسل نے اپنی تعلیمات مکمل کر لینے کے بعد مختلف مکاتب فکر کے بارے میں مطالعہ شروع کیا اور مکاتب فکر کے بارے میں اپنے نظریات تحریر کیے۔ رسل نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور ویتنام پر امریکہ کی جنگ کی بھرپور مخالفت کی تھی اور حتیٰ انہوں نے امریکی حکام پر غائبانہ مقدمہ چلانے کے لیے عدالت بھی تشکیل دی جو رسل عدالت کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ برنارڈ رسل کو 1950 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ ان کی بعض مشہور کتابوں میں تاریخ فلسفہ، مغرب، طاقت اور اصول ریاضی کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا انتقال 1970 میں ہوا تھا۔ 18 مئی 1949 کو پاکستان اور ہندوستان کے سرحد پر لاہور اور امرتسر کے درمیان پاکستان کی مشہور نہر بی آر بی کی کھدائی کا آغاز ہوا تھا۔ اس نہر کی کھدائی کا کام 1951 میں پورا ہوا۔ یہ نہر دریائے راوی سے نکلی ہے۔ اس نہر کو 1965 کی پاک ہند جنگ کے دوران اس وقت زیادہ شہرت ملی جب پاکستانی افواج نے ہندوستانی فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اس نہر کا پل اڑا دیا اور یہ نہر پاکستان کے لیے ایک اہم دفاعی لائن بن گئی تھی جس کو ہندوستانی فوج عبور نہ کر سکی۔ 18 مئی 1974 کو ہندوستان نے راجستھان کے ریگستان میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا تھا۔ اس کے 24 سال کے بعد 1998 میں ہندوستان نے مزید 5 ایٹمی تجربات کیے اور ایٹمی ہتھیار بنانے میں عملی طور پر کامیابی حاصل کی۔ ہندوستان کے ان ایٹمی تجربات کے بعد پاکستان نے بھی ایٹمی تجربات کیے اور یہ دونوں ملک ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ملکوں میں شامل ہو گئے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک بڑے ایٹمی ممالک اپنے جوہری ہتھیاروں کے گودام ختم کرنے کے بجائے انہیں بھرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، دنیا میں اسلحے کی دوڑ جاری رہے گی اور دنیا کے مختلف ممالک جوہری ہتھیاروں تک رسائی کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اٹھارہ مئی سن 1977 کو بین الاقوامی میوزیم کمیٹی کی 12ویں کونسل کی قرارداد نمبر 5 کے مطابق 18 مئی میوزیم یا عجائب گھر کا عالمی دن قرار پایا۔ پوری دنیا میں میوزیم کی توسیع اور عالمی سطح پر منصوبہ بندی اور بین الاقوامی اقدامات میں ہم آہنگی لا کر ثقافتی اہداف کے لیے عجائب گھروں کے مابین ہمیں گیر علمی، ثقافتی اور صنعتی تعاون بین الاقوامی میوزیم کونسل کے اہداف و مقاصد میں شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ میوزیم کا مقصد قدیم اشیاء اور نوادرات کی حفاظت اور انہیں آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی اور حال کی علمی، ادبی، فنی، تاریخی اور صنعتی اہمیت کی حامل چیزوں کو پرکھنا، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے موازنہ کرنا اور مقامی تہذیب اور ثقافت کو تباہ ہونے سے بچانا بھی میوزیم کونسل کے دیگر مقاصد میں شامل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اگر دوسروں کے حق حیات کا احترام کیا جائے تو پھر جنگ و خوریزی نہیں ہوگی، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ دو روزہ تہران ڈائیلاگ فورم کا آغاز افتتاحی تقریب سے، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خطاب، غزہ میں نسل کشی بند کرانے کا مطالبہ۔ صدر ایران سے پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹیلی فونی گفتگو، پاک ہند کشیدگی کم کرانے میں ایران کی مؤثر کوششوں کی قدردانی۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری، درجنوں شہید اور زخمی۔ اور ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سینی حکومت کے تازہ وحشیانہ حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جینے کو تمام انسانوں کا حق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوسروں کے حق حیات کا احترام کیا جانے لگے تو پھر جنگ و خونریزی کی کوئی دلیل باقی ہی نہیں رہے گی۔ تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب میں صدر ایران نے کہا کہ دنیا میں سبھی کو جینے کا حق ہے، اس حق کا احترام ضروری ہے۔ اگر جینے کے اس حق کو تسلیم کر کے اس کا احترام کیا جانے لگے تو پھر جنگ و خوریزی اور جرائم کے ارتکاب کی کوئی وجہ باقی ہی نہیں بچے گی۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے مزید کہا کہ ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کے پابند ہیں۔ اختلاف اور جھگڑا اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی کے حق کو نظر انداز کیا جائے۔ صدر ایران نے کہا کہ اگر دنیا کے طاقتور ممالک دوسری اقوام کے حقوق پر دست درازی کی کوشش نہ کرے تو پھر کوئی جنگ ہی نہ ہو۔ صدر پزیشکیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم نہ تو ایٹمی اسلحہ بنانے کے درپے ہیں اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ملک کی پیش رفت و ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا حق ضرور حاصل ہے، اور وہ بھی ایٹمی اسلحوں کے لیے بلکہ ایک بہتر زندگی کے لیے۔ ایران کے صدر نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہم کسی قیمت پر اپنے پرامن ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اس راہ میں آگے بڑھنے سے ہمیں دھمکیاں اور پابندیاں بھی نہیں روک سکتی۔ انہوں نے امریکی صدر کی تضاد بیانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف تو ٹرمپ خود کو امن و چین کا علمبردار بتاتے ہیں اور دوسری طرف ایسے تباہ کن ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں جو سمجھ سے پرے ہیں۔ جب پزیشکیان سے پوچھا گیا کہ ہم کیسے فلسطین کے گہرے زخم کے لیے مرہم ثابت ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر علاقائی اور اسلامی ممالک ایک آواز ہو کر ایک متحدہ محاذ بنا لیں تو پھر کسی میں بھی یہاں کی اقوام اور دوسروں پر جارحیت اور اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ تہران ڈائیلاگ فور میں 53 ممالک سے 200 وفود شریک ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے بحران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بین الاقوامی نظام کے ارکان کمزور اور ناتواں ہیں، اور خطے کی تقدیر علاقے سے باہر کی طاقتوں کے فیصلوں اور ارادے کے تابع نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے۔ تہران ڈائیلاگ فورم کے اس سیشن میں 53 ممالک کے 200 سے زائد غیر ملکی مہمان شرکت کر رہے ہیں، جن میں خلیج فارس کے ملکوں کے وزراء اور پالیسی ساز اور اقوام متحدہ کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ یہ فورم غیر رسمی سفارتکاری کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ اس فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے مظالم اور جارحیت کو بلا شبہ نسل کشی کا واضح نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا اس ظلم و جارحیت پر مناسب اور ذمہ دارانہ رد عمل ظاہر نہیں کر سکی۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے بحران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بین الاقوامی نظام کے ارکان کمزور اور ناتواں ہیں، اور خطے کی تقدیر علاقے سے باہر کی طاقتوں کے فیصلوں اور ارادے کے تابع نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے میں امن و سلامتی مسئلے فلسطین پر بھرپور اور گہری توجہ دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے تجویز پیش کرتے ہیں کہ وہاں ایک ریفرنڈم کرایا جائے جس میں مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں سمیت سرزمین فلسطین کے تمام اصلی باشندے شریک ہوں، تاکہ وہ اپنے آئندہ سیاسی نظام کے بارے میں فیصلہ کریں۔ یہ جمہوری اور وسیع البنیاد رائے حل جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کے کامیاب تجربے سے اخذ کی گئی ہے، جو کئی دہائیوں کے قبضے، نسلی امتیاز اور ناانصافی کو ختم کر سکتی ہے، اور آوارہ وطنوں کی واپسی اور پورے فلسطین میں ایک بھرپور اور وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا راستہ ہموار کر سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے صدر ایران کو ٹیلی فون کر کے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی مؤثر کوششوں کی قدردانی کی اور مذاکرات نیز سیاسی راستوں سے اختلافات کے حل کرنے پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. انہوں نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان غلط فہمیاں دور، نیز جنگ بندی کے لیے زمین ہموار کرنے کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی برادرانہ اور ہمدردانہ کوششوں کی قدردانی کی. پاکستان کے وزیر اعظم نے وزیر خارجہ عباس راخچی کے دورہ اسلام آباد اور جنگ بندی کے لیے ایران کی کوششوں کو مؤثر اور تعمیری اقدام قرار دیا. میاں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ دونوں کے بنیادی مسائل حل نہ کر سکی. انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی جیسے بحران نیز پاکستان اور ہندوستان کے دیگر اختلافات صرف گفتگو اور سیاسی راستے سے حل ہو سکتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان کے ساتھ کشیدگی میں کمی، جنگ بندی جاری رہنے اور دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس حوالے سے مثبت عمل شروع کرنے میں ڈاکٹر پزیشکیان کے فعال کردار اور کوششوں کی قدردانی کی. صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی رکنے اور جنگ بندی شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جنگ اور تشدد سے نہ صرف یہ کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اقوام کا درد و الم بڑھ جاتا اور اختلافات کے حل کا راستہ باہمی گفتگو اور افہام و تفہیم ہے، نہ کہ جنگ و خونریزی. سینی جنگی طیاروں نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران غزہ میں نہایت شدید بمباری کر کے ہولناک قتل عام کے کئی جرائم کا ارتکاب کیا ہے. سینیوں نے جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے مغرب میں واقع علاقے المواسی میں پناہ گزینوں کے ایک خیمے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 35 سے زائد نہتے فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ فلسطینی شہریوں کے شدید طور پر جھلسنے کی بھی اطلاعات ہیں. میڈیا ذرائع نے ان حملوں میں مزید 4 صحافیوں کی شہادت کی خبر دی ہے. اس سے قبل صہیونی دہشت گردوں نے خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلا میں فلسطینی صحافی حسن سمور اور ان کے خاندان کے متعدد افراد کو ان کے گھر پر بمباری میں شہید کر دیا تھا. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 260 ہو گئی ہے. دریاسنا فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے اپنے جاری کردہ بیان میں پناہ گزینوں کے خیموں کو ان میں موجود نہتے معصوم شہریوں کے ساتھ جلا دینے کے سینی حکومت کے اس اقدام کو نتنیاہو کابینہ کی فستائی ذہنیت کی علامت قرار دیا. فلسطینی میڈیا نے غزہ پر غاصب اسرائیل کے فضائی حملے میں تحریک حماس کے مجاہد راہ حق شہید یحییٰ سنوار کے بھائی کے شہادت کی خبر دی. البتہ الجزیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر زکریہ سنوار شہید نہیں ہوئے، تاہم ان کی حالت تشویشناک ہے. جزیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ شہید یحییٰ سنوار کے بڑے بھائی ڈاکٹر زکریہ سنوار شہید نہیں ہوئے، لیکن زخموں کی شدت کے باعث ان کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے. الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے شہید سربراہ یحییٰ سنوار کے بڑے بھائی ڈاکٹر زکریہ سنوار تاحال زندہ ہیں. الجزیرہ کے رپورٹر نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ڈاکٹروں کی جانب سے ڈاکٹر زکریہ سنوار کی موت کے اعلان کے بعد انہیں ہسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم اہم زندہ رہنے کی علامت دیکھنے کے بعد انہیں دوبارہ خصوصی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرا گیا، تاہم اب بھی ان کی حالت تشویشناک ہے. سینی فوجیوں نے چند گھنٹوں کے دوران مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں پیش قدمی جاری رکھی ہے، جبکہ مزاحمتی تنظیموں کے جوانوں نے بمباری اور فائرنگ سے ان کا جواب دیا. مغربی کنارے کے مختلف علاقوں کے خلاف سینی فوج کی جارحیت جاری ہے. اس دوران فلسطینی مزاحمتی جوان بھی قابضین کے خلاف برسر پیکار ہیں. سینی فوجیوں نے جنوبی مغربی کنارے میں الخلیل کے جنوب میں واقع گاؤں ترامہ سے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. فلسطینی ہلال احمد سوسائٹی کے مطابق غزہ پٹی کے جنوبی حصے میں الظاہریہ چوکی پر سینی فوجیوں نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر زخمی کر دیا. مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کا المصایف محلہ بھی سینی ٹولے کی گزن سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس دوران فلسطینی شمالی مغربی کنارے کے شہر نابلس کے شمال مغرب علاقے میں سینی حکومت کے دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی کو شہید اور دو کو زخمی کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب سینی حکومت کے تازہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں قومی تصفیہ اور صہیونی حکام کو سزا نہ ملنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غزہ اور غرب اردن میں غاصب سینی حکومت کے تازہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے گزشتہ چند روز کے دوران غزہ میں بے گھر ہونے والوں کی عارضی رہائش گاہوں اور اسپتالوں پر سینی حکومت کے حملوں میں سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کا ذمہ دار اس وحشی حکومت کے حامیوں بالخصوص امریکہ اور برطانیہ کو قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ غاصب سینی حکومت نے جنگ بندی کے لیے ثالثی کرنے والوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے وحشیانہ حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ پر سینی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 53,349 ہو گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ پر سینی فوج کے حملوں میں اب تک 96 فلسطینی شہید اور 140 زخمی ہوئے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق 18 مارچ 2025 سے لے کر اب تک غزہ پر سینی جارحیت میں 3,193 فلسطینی شہید جبکہ 8,993 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس طرح 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 53,339 فلسطینی شہید جبکہ 1,21,034 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں سینی قیدیوں کے اہل خانہ کی انجمن نے دوحا میں اسرائیلی مذاکراتی وفد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ کو ختم کریں اور ان کے بچوں کو واپس لے آئیں۔ غزہ میں سینی قیدیوں کے اہل خانہ کی انجمن نے اپنا یہ مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ صرف معاہدہ ہی قیدیوں کی جان بچا سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے سیاسی وجوہات کی بنا پر جنگ شروع کی ہے۔ نیتن یاہو ہمیں ایک مستقل جنگ اور غزہ میں کالونیاں بنانے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس انجمن کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو ایک انتہا پسند اقلیت کے لیے کام کر رہا ہے اور جنگ جاری رہنے کے نتیجے میں باقی قیدی مارے جائیں گے۔ سینی قیدیوں کے لواحقین نے کہا ہے کہ ہم ٹرمپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کو روکیں، اس کے اور حماس کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کریں تاکہ جنگ ختم ہو۔ اس انجمن کا مزید کہنا تھا کہ فوجی دباؤ سے قیدی ہرگز واپس نہیں آئیں گے بلکہ اس سے وہ مارے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ کو ختم کرنا اسرائیل کے مفاد میں ہے، ہمیں جنگ غزہ کو ختم کرنا چاہیے۔ اس انجمن کا کہنا تھا کہ جب تک قیدی واپس نہیں آ جاتے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور ہم نیتن یاہو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً جنگ کو ختم کریں۔ بغداد کے بین الاقوامی سربراہی اجلاس کے شرکا نے فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے لازمی اقدامات کریں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں 34واں عام عرب سربراہی اجلاس اور 5واں ترقیاتی سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں عرب سربراہان، رہنما اقوام متحدہ، عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم اور تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرلز کے علاوہ عرب اور یورپی ممالک سے درجنوں شخصیتوں نے شرکت کی۔ 22 ممالک کے سربراہان مملکت عراق کے دارالحکومت بغداد میں جمع ہوئے ہیں، جس کا مقصد خطے میں بڑھتے ہوئے چیلنجوں کی روشنی میں اہم مسائل پر متحد عرب موقف اور متحد نقطہ نظر کو واضح کرنا تھا۔ مذکورہ اجلاس میں عرب ممالک کے سربراہان کے علاوہ متعدد علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش، اسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز اور دیگر ممتاز بین الاقوامی شخصیات بھی شریک ہیں۔ یورپ میں عوام نے ایک بار پھر وسیع مظاہرے کر کے وحشیانہ سینی جرائم کا سلسلہ روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی ممالک کے مختلف شہروں میں جنگ غزہ کے خلاف وسیع مظاہرے کیے گئے، جن میں غزہ میں نسل کشی جاری رہنے اور غزہ کے باشندوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے صہیونی حکومت کی کوششوں کی مذمت کی گئی اور غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد رسانی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ مظاہرے جرمنی کے شہروں برلن اور اسٹوٹگارٹ اور ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن سمیت یورپی ملکوں کے اہم شہروں میں کیے گئے، جن میں مظاہرین نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے حملے اور بمباری جاری رہنے کی مذمت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو روکا جائے۔ مظاہرین نے غزہ کی گزرگاہوں کو کھولنے اور محصور فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، سحر اردو ٹی وی سے نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی ہماری سائٹ کا حصہ رہتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی کا بھی کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے: امانت کو لوٹانا چاہیے، امانت نیک انسان کی ہو یا فاجر کی، عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے، نیک انسان سے کیا گیا ہو یا فاجر سے، اور ماں باپ سے نیکی کرنا چاہے والدین نیک ہوں یا گنہگار۔ جی ہاں سامعین، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سورہ مبارکہ احزاب کی 43 آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے، وہی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، اور وہ مومنوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اپنے قلوب کو منور فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول